Allah hamdu lillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.
Salat ke baad se main hum log aap logon se gustagu karne ka mauka mil raha hai aur jis unwan par hum Quran Kareem ki ayaton ke zariye se baat kar rahe hain inshaallah usi mauzu ko mazid aage badhate hain jo hamara mauzu tha insaan shanasi. इसकी अहमियत के हवाले से भी मैंने आपकी खिदमत में गोश्त गुजार किया था कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ इस ज़िंदगी में इंसान का खुद अपने आप को पहचानना और अपनी मारफत से हासिल करना, इसलिए कि वो शख्स जो अपने आप को नहीं जानता और पहचानता न वो दूसरे इंसानों के साथ सही से रह सकता है न इस जिंदगी इस कायनात के साथ अपनी रफाकत का हक अदा कर सकता है और न ही अपने रब की बंदगी का हक अदा कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें चाहे उसका रिश्ता आदम और कायनात से हो, चाहे उसका रिश्ता दूसरे इंसानों से हो, खास उसका रिश्ता अपने रब से हो, ये सारे के सारे रिश्तेदारियां और ताल्लुकात मुनहसर हैं इस चीज पर कि इंसान खुद अपने आप को क्या समझता है और अपनी क्या मारा कर रहा है। इसी वजह से इन्हें बाबूबाद उलमा ये बात बयान भी करवाते हैं कि जैसे कहा जाता है कि हर किताब का एक मौजू है, तो कुरान का मौजू क्या है? तो उलमा ही कहते हैं कि कुरान का मौजू इंसान है, कि अगर आप कुरान करीम के अंदर कोई ऐसी चीज मुहैया और मुशक्स करना चाहें कि जिस पर कुरान की तवज्जोहात सबसे ज्यादा है, तो वो मौजू क्या है? इंसान और इंसान के हवाले से फिर जितनी बातें पैदा होती हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने यही चाहा कि सबसे पहले इस बात को, इस उनवान को अच्छे तरीके से वाजह करने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने कई आयतें रखी और उनमें हमने बुनियाद बनाया सूरह लहर की आयत को, और अभी तक हम जिस जगह पर हैं वो जगह है इंसान की खिलकत और पैदाइश की नौइयत इस दुनिया में आने से पहले। यानी अभी तक हमने इस पर बात नहीं की है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो क्या होता है और इस दुनिया में आने के बाद मसाइल क्या दरपेश होते हैं, जिंदगी की नौइयत क्या है, इस पर हमने बात की है। अभी तक हम सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं कि इंसान की इब्तिदा कहां से हुई उसके वजूद की, और सिर्फ जाहिर कभी उसमें हमने उसके कोई बातें नहीं है और उन चीजों की तरफ रूहानी या पानी ऐसी किसी चीज पर बात नहीं, जाहिरी एतबार से, जाहिरी एतबार से इंसान की खिलकत मिट्टी से हुई, मिट्टी के बाद मिट्टी का जो निचोड़ था मिट्टी के खुलासे से, मिट्टी से खुदा ने एक इंसान को फर्क किया जनाब आदम को, और जनाब आदम अलैहिस्सलाम के अंदर एक सिस्टम रख दिया, और वो निजाम क्या था कि जिसके जरिए से उनकी नस्ल आगे बढ़ती रहे, और वो निजाम क्या है वो उसके बारे में खुदा ने बात की कि हमने इंसान को फल किया मिन नुत्फतिन अमशाजिन नबतली है, कि वो जरिया वो वसीला क्या है कि जिसके जरिए से इंसान की नस्ल आगे बढ़ती है, एक इंसान अपने जैसे इंसानों को रिप्रोड्यूस करता है, नस्लें पैदा होती हैं, वो जरिया है नुत्फा अमशाज या मखलूक नुत्फा। यहां पर थोड़ा सा ये आयतें अभी मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं, इंशाल्लाह अभी जब हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर उम्मीद अगली दफा बात करेंगे तो ये आयतों का पूरा मैं लिख के भी आपको दे दूंगा, लेकिन अभी बतौर रेफरेंस बस एक दो जगह से इसको नोट कर लें कि सिंपली है कि एक इसी बात का रिमाइंडर कि इंसान की खिलकत किस तरीके से हुई। मैंने आपको जो लिख के दिया था उसमें सूरह निसा की आयत थी पहली, سورہ زمر کی آیت نمبر 6 کا بھی حوالہ دیا کہ جہاں پر یہ بات بیان ہوئی کہ ہم نے تم کو نفس واحد سے خلق کیا اور پھر اس نفس واحد سے اسی کی جن سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا اور ان دونوں کے ملاپ سے کثرت سے انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں منتشر کر دیا. اسی خلقت کے حوالے سے سورہ سجدہ آیت نمبر 7 سے لے کر 8-9 الذی احسن کل شیء خلقہ. اللہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو احسن طریقے سے خلق فرمایا. احسن میرے خدا نے کسی بھی چیز کو جیسے ہم کرتے ہیں کہ 10 کام اگر اچھے کرتے ہیں تو 2 خراب کر دیتے ہیں، ایسا نہیں. خدا نے جس چیز کو بھی خلق کیا احسن خلق کیا. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے جب 3-4 لفظ لکھے تھے، ایک بدا تھا بے دال الف، ایک تھا بدا بے دال اور عین، اور ایک تھا نشا تھا، اور ان تینوں کے معنی پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ بدا کے معنی ہے ابتدا کرنا، بدا کے معنی ہے بے مثل پیدا کرنا یا ایجاد کرنا، اور نشا کے معنی ہے اس طریقے سے پروان چڑھانا کہ وہ انہیں اپنے کمال تک پہنچے، یعنی اس کی جو گروتھ کا مرحلہ ہے کمال تک پہنچنے کا وہ نشہ ہے، وہ نشہ ہونا ہے. یعنی کہ جیسے بچہ پڑھنا شروع ہوا یہاں تک کہ وہ نوکری جوان بن گیا، یہ جو عمل ہے یہ دورانیہ ہے، یہ نشہ، یہ انشاء، یہ نشہ ہمارا، یہ ذہن رکھے. نشہ اس پیریڈ کو کہیں گے کہ جس دوران ایک چیز بڑھتے بڑھتے اپنے کمال پہ پہنچ جاتی ہے. مگر یہاں لگ رہا ہے بدا کہ خدا نے ہر شے کو احسن خلق فرمایا، اور بدا ابتدا کی خلق انسان میں ملتی، انسان کی خلقت کی ابتدا کی مٹی سے. یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 7. جیسے میں انسان کی خلقت کی ابتدا کی، وہ کون انسان ہے جس کی خلقت کی ابتدا مٹی سے ہوئی؟ آدم. یعنی اس حوالے سے میں یہ آیت آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو حضرت آدم کی خلقت اور باقی انسانوں کی خلقت کے ایک بنیادی فرق سمجھ میں آئے. یعنی جس طریقے سے اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا ہے، باقی انسانوں کو اس طریقے سے خلق نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی خلقت کا ایک نظام ہے جو جداگانہ مقرر فرمایا. تو یہ وہ بدا خلق الانسان، انسان کی خلقت کی ابتدا 3 مٹی سے. پر ثم جعل نسلہ، اور پھر قرار دیا اس کی نسل کو، یعنی جس کو مٹی سے پیدا کیا تھا انسان اول، پھر قرار دیا اس کی نسل کو من سلرا کرتے ممان مہین، ایک پتلے پانی کے نچوڑ سے. بات بالکل واضح ہوئی، نسل آدم لطفے سے، خود جناب آدم کی خلقت مٹی سے. یہ ایک وقت ہے کہ جب، اور یہ بات میں نے کی حضرت میں کی تھی کہ انسان بھی مٹی سے خلق ہوا لیکن ایک وسیلے سے، کہ مٹی میں جو کچھ ہے اس کا نچوڑ غذا میں آ جاتا ہے، اور غذا میں جو کچھ ہے اس کا نچوڑ اسے میں آ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے انسان کی خلقت بھی مٹی کے نچوڑ سے ہے لیکن انڈائریکٹ وے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہے مٹی سے لیکن بظاہر آیات قرآن کی روح سے براہ راست. کیا اس میں خدا نے مٹی کو کیا کیا؟ اس کی وضاحت نہیں ہے قرآن میں کہ کیا صرف مٹی کا بیٹر بنا کے اس کو زندگی دے دی، یا کیا کیا، یا جس طریقے سے ارتقا کے مراحل کی ہم بات کرتے ہیں ان سے گزارا ہم نہیں جانتے، اس کی تفصیل نہیں جانتے. لیکن یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی کہ ہم نے انسان کی خلقت کی ابتدا کی مٹی سے اور پھر اس کی نسل کو قرار دیا پتلے پانی کے نچوڑ سے. تم نہ سوپاں ہو پھر اس کو درست کیا. اب یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یہ وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ آدم کی طرف جا رہا ہے, نسل کی طرف نہیں جا رہا ہے. جنہیں خدا کیا نیا خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کی ابتدا کی مٹی سے اور اس کی نسل کو پانی کے نچوڑ میں قرار دیا اور اس کو درست کیا, یعنی جس کو مٹی سے بنایا اس کو ہم نے درست کیا, برابر کیا. ونفخ فیہ من روحہ, اور مٹی سے بنانے کے بعد اس کو درست کرنے کے بعد اس کو معتدل کرنے کے بعد اس میں روح کو اپنی روح کو پھونک دیا. نفخ پھونکنا روح ہے کی اس روح کی نسبت خدا کی طرف سے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدة. وجعل لکم, یہ لکم کس کی طرف جا رہا ہے؟ باقی انسان کی طرف. یعنی تم اس آیت میں, یہ واحد آیت ہے قرآن کریم میں جس میں خدا نے آدم اور نسل آدم کی خلقت کو برابر برابر بیان کیا. واحد مقام قرآن کریم میں یہ صرف اکیلی جگہ ہے کہ جہاں پر آدم اور ان کی نسل کی خلقت کو بالکل سائڈ بائی سائڈ ان پیرلل نہیں دیا گیا. اس سے ہم کیا سمجھیں گے کہ آدم کی خلقت مٹی سے بھی, مٹی کو خدا نے ایک حالت اعتدال پر ڈالا, درست کیا, اس کے بعد اس میں اپنی روح کو پھونکا اور وہ زندہ مخلوق ہو گئی. یعنی آدم زندہ ہو گیا, پہلے آدم زندہ ہو گیا. باقی انسان ان کو خدا نے ایک پانی کے خلاصے سے, پانی کے نچوڑ یعنی نطفے سے خلق کیا, اور خلق کرنے کے بعد ان کو سماع اور بصر اور ابتدا جیسی نعمتیں عطا کی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ان شاء اللہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. میں دیکھیے پھر آیت کو پڑھتا ہوں, آپ کو غور سے سنیے گا. الذی احسن کل شیء خلقہ. الذی یعنی وہ اللہ بڑی ہے, احسن کل شیء جس نے ہر شے کو بہترین خلق کیا, تمام طرح احسن. وبدا اور ابتدا کی خلق الانسان, انسان کی خلقت کی. خلق کا لفظ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے, یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ خلق اور چیز ہے اور ایجاد اور چیز ہے, یعنی باری ہونا اور ہے اور خلقت اور ہے. خلق یعنی کہ جو گراؤ میٹیریل آپ کے پاس موجود ہے وہاں سے آپ نے چلائی. وبدا خلق الانسان من طین, انسان کی خلقت کی ابتدا ہوئی مٹی سے. ثم جعل نسلہ, پھر قرار دیا اس کی نسل کو, من سلالت من ماء مہین, مہین یعنی پتلا پانی, اور اس کے نچوڑ سے اس کی نسل کو قرار دیا. ثم سواہ, پھر ہم نے اس کو درست کیا, معتدل کیا, ایک حالت اعتدال پر لائے. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ, اور اپنی روح میں سے اس نے پھونکا. خلقت آدم کی بات یہاں تک پوری ہوئی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, اور قرار دیے تمہارے لیے, یعنی اب تم سے مرا اور باقی سارے انسان جو رسم آدم سے پیدا ہوئی. جعل لکم السمع والابصار والافئدة, تمہارے لیے قرار دیے سماع, بصر اور فؤاد کی افئدہ. تو یہاں پر پروردگار نے انسانوں کی فطرت کو انکار رکھنا ہے کہ آدم تمام انسانیت کا نمونہ ہے. اگر آپ آدم کی خلقت اور آدم کے خواص کو سمجھ لیں گے تو انسانیت کے تمام خواص اور کیریکٹرسٹکس سمجھ میں آ جائیں گے. جو کچھ آدم کے پاس ہے وہی باقی انسانوں کے بھی پاس ہے, لیکن دونوں کی خلقت میں ایک بنیادی طور پر فرق ہے.
بی بی حوا کا اس میں کس طریقے سے فرق کہ وہ آپ نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا لیکن جیسے کہ آیا وہ آئے اور انسانوں کی طرح تو نہیں بنی ہے لیکن وہ تھوڑا سا مسنگ سر تھوڑی سی چیز ہوتی ہے.
جی اس میں دیکھیے ویسے تو عمومی طور پر روایت کی جاتی ہے جناب حوا کے بارے میں جو لوگوں کا قائم ہے کہ حضرت آدم کے وجود سے ہی ان کو فرق کیا, لیکن ہمارے علماء اس چیز کو رد کرتے ہیں. بظاہر سورہ نساء کی آیت جو ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا کہ اس سے اس کی زوجہ کو خلق کیا, تو اس سے اس کی زوجہ کو خلق کرنے سے بات تو یہ مراد لیتے ہیں کہ خود آدم کے جسم سے ہو کر, لیکن جیسے آبادی نے اور باقی علماء نے لکھا ہے کہ جَعَلْنَا مِنْهَا کا مطلب اس کا وجود آدم جس میں آدم نہیں ہے بلکہ مراد جن سے آدم ہے, یعنی کہ جس جن سے جس چیز سے آدم کو فرق کیا اسی چیز سے حوا کو فرق کیا. لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے بنیادی طور پر, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دونوں کی قسمت اوریجنل ہے, دونوں کی قسمت اوریجنل ہے, لیکن جو میٹیریل خدا نے تیار کیا آدم کو بنانے کے لیے پہلے اس سے انہیں بنایا, ان کا وجود دیا اور پھر ان کے لیے کہنے میں ان کے ساتھ دینے کے لیے پھر ان کی زوجہ کو فرق کیا. اس لیے وہ فلتر جو ہے جس انداز سے قرآن کریم نے بیان کیا وہ پرائمری اور سیکنڈری ہو گئی. اگر چاہیے دونوں فلتر ہیں اوریجنل ہیں لیکن ایک پرائمری ہے ایک سیکنڈری
ہے. نسبت سے یعنی مینہ کی وجہ سے
جناب رحمہ کے لیے
ابھی اس پر تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں, تھوڑا سا یعنی کہ ابھی تفصیلات تو نہیں لیکن تھوڑا سا. تو اس اعتبار سے ہی یہ جیسے کہ قرآن کریم کی باقی آیتوں میں بھی یا بات آتی ہے یا پتہ نہیں تو خواتین ناراض ہو جائیں کہ رجال وقوام نسنا اور اس قسم کی جو چیزیں, اس سے ایک اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خلقت دونوں کی اوریجنل ہے لیکن شاید ایک اعتبار سے پرائمری اور سیکنڈری ہے. کہ جیسے ایک موجود ہے کہ جس کو خدا نے پہلے خلق کیا نمونے انسانیت کے طور پر اور پھر اس کے بعد اسی جنس سے ایک اور انسان کو خلق کیا کہ جو جس کے ساتھ مل کر انسان کا وجود کامل ہوتا ہے, یعنی مرد بغیر عورت کے نام کرنا ہے اور عورت بغیر مرد کے نام کرنا ہے. اور یہی وہ کنایا ہے کہ جو سورہ فاض کی آیت میں آتا ہے کہ جہاں پر خدا فرماتا ہے کہ اے ابلیس تجھے کس نے روکا اسے سجدہ کرنے سے, خلق تو بے جدل جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا. یعنی انسانیت کی خلقت خدا کی دو ہاتھوں سے بھی ہے, ایک ہاتھ مرد ہے ایک ہاتھ عورت ہے اور دونوں مل کر ایک دوسرے کی وجود کی تکمیل کر رہے ہیں. تو آدم اور حوا کہ اس میں بھی ایمان والے طور سے بنا رہے ہیں لیکن جس طریقے سے آیتوں کے اندر بیان ہے اس میں ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری کا فرق بھی محسوس ہوتا ہے. ہم یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت مٹی سے ہوئی, اس کے بعد اس مٹی کے پیکر کو خدا نے درست کیا معتدل کیا اور اس میں روح کو پھونکا. باقی انسانوں کی خلقت نطفے سے ہوئی, نطفہ ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا گیا یہاں تک کہ انسان بن گیا, انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا اور جب وہ انسان بن گیا تو اسے خدا نے تین چیزیں دے دی, سماع بفر اور فؤاد, تین چیزیں دے دی. یہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ دو خلقتیں جو ہیں ان کی نوعیتیں جدا رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے. حضرت آدم کی خلقت میں جو اس کے تین اسٹیجز ہیں, پہلا مٹی سے ظاہری خلقت, اس کے بعد اس خلقت کو معترض کرنا یعنی حالت کمان تک پہنچانا اور پھر اس میں روح کا پھونکا جانا. اس روح سے کیا ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات آئیں گا, لیکن اس کو تھوڑا سا ٹچ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی کنسپٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے. روح پھونکے جانے سے مراد یہ ہے کہ آدم کے اندر, آدم کے وجود کے اندر ایک جہت مادی ہے اور دوسری جہت ہے غیر مادی اور روحانی. یعنی جس وجود کو, جس موجود کو خدا نے خلق فرمایا ہے یہ دو جہت رکھتا ہے. اس کی ایک جہت کا تعلق مٹی سے ہے, خاک سے ہے, مادیت سے ہے, اور اس کی دوسری جہت کا تعلق ملکوت اور روحانیت سے ہے. یہاں پر اس بات کا دیکھیے روح کے حوالے سے جو قرآن کریم میں بیان آتا ہے ان میں فرق ہے. ہم روح کو مجھے نہیں پتا کہ کیا سمجھتے ہیں, لیکن قرآن نے روح کے حوالے سے جو بات کی وہ روح جو آدم کو دی گئی وہ کوئی الگ چیز ہے, اور وہ روح جو انبیاء اول الرسل یا مومنین کی تائید کرتی ہے وہ الگ چیز ہے. سورہ شورا کے آخر میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, یہ روح جس کا تعلق امر خدا سے ہے بصورت وحی طے کر خدا سے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات روشن نشانیاں عطا کی اور ان کی روح قدس سے ان کی تائید کی. میرے بندے تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, بولے روح ہو من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. رسول تم ان کے جواب میں کہہ دو کہ روح کا تعلق میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا سا بے مطلب. یہ روح بالکل الگ کسی حقیقت کا نام کہ جس کی تائید انبیاء اور العظم اور آئمہ اور مومنین کو حاصل ہوتی ہے. یہ روح نہیں ہے, یہ روح جس کو حاصل ہو جائے یوں سمجھ لیجئے کہ اس روح کو حاصل کرنے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. اس روح کی تائید کو حاصل کرنے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے, تو یہ وہ روح نہیں ہے. بلکہ جناب آدم علیہ السلام کے اندر جس روح کو پھونکا جا رہا ہے اور جس کی نسبت خدا اپنے آپ سے دے رہا ہے, ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. سورہ عجب کہ جب میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں تو سارے کے سارے ملائکہ اس کے سامنے سجدے میں گر جائیں. یہ روح آدم کے اس غیر ماستی اور ملکوتی جہت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس کو اگر ترقی دی جائے, جس کو اگر ڈیولپ کیا جائے تو انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. ورنہ دیکھیں اس کا ثبوت میں آپ کو دوں, اس کی دلیل دوں. حضرت آدم کو خدا نے سجدہ کرایا, سجدہ پہلے ہوا, حضرت آدم ابلیس کے بہکاوے میں بعد میں آئے. واقعات کی کرتی رہتی ہیں. جنہیں جب حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا اور تمام ملائکہ نے سجدہ کیا, اس وقت حضرت آدم جنت میں ہے, اور پھر اس کے بعد خدا نے کہا کہ دیکھو یہ وہ درخت ہے اس کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے, اور انہوں نے ابلیس کے بہکائے میں آ کر اس کے پھل کو کھایا. یہ بات کا واقعہ ہے. اگر وہ روح جو آدم کو عطا ہوئی تھی روح امری ہوتی تو آدم معصوم علی الخطا ہو چکے ہوتے. یعنی جس کو روح امری کی تائید حاصل ہو جاتی ہے, جیسے میں نے کہا روح امری کی تعلیم حاصل کرنے کا مقدمہ عصمت ہے نہ کہ بعد میں. یعنی جسے خدا روح امری کی تعلیم عطا کرتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے پہلے سے, پھر اس روح کی تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے. اور اگر خدا نے وہ روح پونکی ہوتی, وہ روح امری ہوتی, تو آدم کے اس خطا اور بہکاوے کا سوال ہی ختم ہو جاتا, تو یہ امکان ہی ختم ہو جاتا کہ ابلیس آدم کو کوئی کسی وسوسے میں مبتلا کر سکتا ہے. تو یہ روح جو آدم میں پھونکی گئی اور آدم کی نسل میں سماع اور بصر اور فؤاد کی شکل میں ظاہر ہوئی, وہ روح یعنی آدم کو خدا نے دو جہتیں دی, ایک جہت مادی جو مٹی ہے, مٹی کا نچوڑ ہے, یہ جہت ان کی نسل میں کس شکل میں ہے, نسخے کی شکل میں. آدم کو خدا نے دوسری جہت عطا کی جہت ملکوتی, وہ کس صورت میں دی خدا نے, نفقہ روح کی صورت میں دی. یہ نفقہ روح والی صلاحیت نسل آدم میں کس شکل میں نظر آئی, سما اور بفر اور فؤاد کی شکل. تو یہ ان آیتوں پر انشاءاللہ آگے پھر غور کریں گے کہ اس کو آپ رکھیں تو یہ پیرلر ہے کہ یہ خلقت آدم ہے, یہ ان کی نسل ہے. خلقت آدم مٹی کا نچوڑ ہے, مٹی کو درست کرنے کے بعد, پیدکار خاکی کو درست کرنے کے بعد خدا نے اس کا تعلق عالم ماورا سے کر دیا ایک روح کے ذریعے. یہ چیز جو آدم کو ملی ہے نسل آدم میں کیسے ٹرانسفر ہوئی, کیونکہ باقی جو نسل ہے آدمیت کی وہ بھی آدم کے ہی نمونے پر بن رہی ہے. تین یا مٹی یا جسمانیت کا خلاصہ بطور نطفہ نسل میں آنے پڑھا, اور اس روح روحانی اور ملکوتی جہت کا خلاصہ سما اور بسر اور ابتدا کی شکل میں. ان شاء اللہ اگلی دفعہ میں اس پر بات کروں گا تفصیل سے کہ سما اور بسر اور فؤاد کیا چیز ہوتی ہے.
جسرا وغیرہ
جو آئے تھے اس میں آپ نے یہ کر دیا, ہم نے اسے الگ بھی جی بالکل, تو اس پر ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, اس آیت پر انشاء اللہ اس پر ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی. تو ان دو آیتوں کو سامنے رکھیے تاکہ خلقت انسانی کے حوالے سے جو ایک پوری تصویر ہے وہ پوری ہو جائے. ابتدا کیسے بھی ابتدا میں جس کو خدا نے جس انسان کو بنایا اس انسان کو خدا نے ایک جہت مادی عطا کی, ایک جہت غیر مادی عطا کی, غیر مادی اور روحانی. جو جہت روحانی ہے وہ کیا ہے, ایک لنک ہے انسان کے اندر جو اسے خدا تک پہنچا سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ جو چیز انسان میں پھونکی جا رہی ہے اس کی نسبت خدا اپنے آپ سے دے رہا ہے. نفق تو پیے میں روح پی اپنی روح کو ہوں گا, یعنی انسان کو وہ کنیکشن اور وہ لنک عطا کر دیا کہ اگر اس کو پروان چڑھائے. اس پر میں آگے آئے اس جملے کو خاص طور سے یاد رکھیے گا کہ اس لنک کو ڈیولپ کرنے کی ذمہ داری انسان کی ہے, مدد خدا کی طرف سے آتی ہے. اس جملے کو یاد رکھیں گے, ان شاء اللہ ہمارے آگے اس کے بیان سے کنیکٹ ہوگا جی, کہ جو خدا نے غیر مادی کنیکشن دیا روحی اپنے آپ سے جو ایک کنیکشن عطا کیا, اس کنیکشن کو ڈیولپ کرنے کی ذمہ داری انسان کی ہے, لیکن اس ڈیولپمنٹ کے لیے جتنے وسائل اور اسباب چاہیے جتنی امداد چاہیے وہ سب خدا کی طرف سے آئیے. یعنی کہ یہ ذمہ داری بھی ہم خدا کو لے کے پار ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہوتا کبھی. بات سمجھتے ہیں کہ اب وہ روح ہے نفقہ روحی باقی انسانوں میں کس طریقے سے نمودار ہو رہا ہے, سما بفر اور فؤاد کی شکل کہ نسل آدم کو جو یہ تین چیزیں خدا عطا کر رہا ہے یہ اسی روح کا سبب اسی نفقہ روح کا سبب ہے کہ اس نفقہ روح کے سبب سے آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا اور آپ اگر انہی تین چیزوں کو ترقی دے دیں تو آپ بھی ان درجات کو طے کریں گے اور وہ مقامات پہنچ سکتے ہیں. یہ
ارشاد
پچھلی دفعہ میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا اس بات کا کہ سماعت اور بصر جو ہے, ایک ہم نے ہمارے کسی دوست نے سوال کیا تھا نا کمپیوٹر کے حوالے سے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے, اس میں ایک بات کہی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے لفظ اور ایک چیز ہوتی ہے معنی. لفظ کی مثال ہے چھلکے کسی اور معنی کی مثال ہے موت یا دودھے کسی. تو سماع اور بصر وہ صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان چھلکے سے گزر کے بوڑھے تک پہنچ سکتا ہے. یہ وہ صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ظاہر کی حدوں کو پار کر کے باطن اور حقائق میں داخل ہو سکتے ہیں. وہ چیز ہے سماع اور بصر. تو یہ بات واضح ہوگی شرکت کے حوالے سے خلقت آدمی ان شاء اللہ اگلی دفعہ خلقت آدم میں, کیونکہ بہت حکمتیں اور جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کے حوالے سے خدا نے بہت کچھ سمجھایا, تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. اب آ جائیے اس کی طرف جو بات ہم پچھلی دفعہ کر رہے تھے نطفہ امشاج. مشاجا امشاج کا مادہ کیا ہے؟ مشاجا مین شین اور جی, اس کے معنی بھی میں نے لکھے ہیں آپ کے سامنے اور اس کا مطلب ہے ملا جلا جو مخلوق. اچھا مخلوق میں ایک خاص بات ہے جو ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں میٹرک میں کہ جب دو چیزیں آپس میں ملائی جاتی ہیں تو بعض افراد کو کمپاؤنڈ بن جاتی ہیں اور بعض افراد کو مکسچر بن جاتی ہیں. کمپاؤنڈ اور مکسچر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کمپاؤنڈ کے اندر دو چیزیں ملتی ہیں آپس میں دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہیں, نہ اے بچتا ہے نہ بی بچتا ہے بلکہ تیسری چیز سی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مکسچر کے اندر آپ دو تین چار چیزوں کو ملاتے ہیں, وہ سب چیزیں آپس میں مل کر ایک نئے انداز سے بیہیو کرتی ہیں, لیکن جتنی چیزوں کو آپ نے ملایا ہے وہ اپنی جداگانہ شناخت بھی باقی رکھتی ہیں. یہ بات سوال بھی جب آپ جیسے مکسچر کی ایک مثال کیا ہے؟ ہوا. مکسچر کی مثال کیا ہے؟ ہوا. کمپاؤنڈ کی مثال کیا ہے؟ پانی. پانی کس سے مل کر بنا؟ دو گیسز سے, ایک ہائیڈروجن ایک آکسیجن. لیکن جب ہائیڈروجن آکسیجن کے ساتھ ملی تو نہ ہائیڈروجن بچا نہ آکسیجن بچا, نہ اس کی حیثیت بچی جو گیس گیسیس حیثیت ہے, بلکہ ایک تیسری چیز پیدا ہو گئی پانی کے جو نہ جو گیس نہیں ہے بلکہ مایا ہے. لیکن ہوا کے اندر جتنی گیسز ملی نائٹروجن آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ ریئر گیسز, یہ سب کی سب مل کر ایک نئے طریقے سے بیہیو کرتی ہیں, لیکن اس میں نائٹروجن آکسیجن سب کچھ اپنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی نیا کمپاؤنڈ بن گیا, یہ مکسچر ہے. تو یہ مکسچر ہوا والی جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں مخلوط. کمپاؤنڈ والی کیفیت کو مخلوط نہیں کہتے. خلط ملط کرنا یعنی جب آپ نے چیزوں کو ملایا تو اس میں سے ایک نیا رویہ تو سامنے آ گیا, لیکن اس کے اجزائے جداگانہ اپنی حیثیت کے ساتھ شناخت کے ساتھ باقی ہیں. وہ چیز ختم نہیں ہوگی, لیکن یہ نہیں ہوگی کہ بالکل ایک نئی چیز بن گئی اور پہلے والی چیزیں بند ہو گئی. جیسے آپ دیکھیں نائٹروجن ہے, انسان صرف نائٹروجن میں سانس نہیں لے سکتا, انسان کاربن ڈائی آکسائڈ میں سانس نہیں لے سکتا, لیکن یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسی گیس بنا رہی ہیں کہ جو انسان کے لیے سانس لینے میں مددگار ہے, زندہ رہنے کے لیے مددگار ہے. یہ مثال ہے امشاج. مخلوق اگر آپ کہیں تو اس کی مثال کے طور پر آپ ہوا کو پیش کر سکتے ہیں, پانی پانی. تو پروردگار نے انسان کو خلق کیا کس سے؟ نطفہ امشاج سے. یہاں پر انسان سے مراد نسل آدم. ابھی بات واضح ہو گئی کہ آدم کی حقیقت اس سے نہیں ہے, نسل آدم. نطفہ امشاج, اب اس میں تھوڑا سا اس کی گہرائی میں ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں, بس اس طرف میں تھوڑا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں. بالکل ظاہری اعتبار سے, بالکل ظاہری اعتبار سے, جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسانیت کی تعمیر, انسانیت مرد اور عورت سے پروان چڑھتی ہے. اکیلی ایک جنس انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے بالکل بھی نامکمل. اسی طریقے سے خلقت انسان کی ابتدا اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ ماں اور باپ دونوں کا مادہ تولید آپس میں مخلوط نہ ہو جائے. یعنی یہ ترتیب, یہ جو چیز ہے, یہ شرط, یہ بالکل پہلی اسٹیج پہ موجود ہے کہ صرف باپ کے مادہ تولید سے انسان کی پیدائش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ماں کے بھی مادہ سنا مل جائے. ایک ظاہری طور پر جو مفسرین وجہ رہ جاتے ہیں نطفے کو مخلوط ہونے کی, وہی وجہ رہ جاتے ہیں کہ مخلوط نطفہ جس سے انسان کو پیدا کیا جائے وہ نطفہ کہ جس میں باپ اور ماں دونوں کا مادہ تولید مخلوط ہوا ملا.
لیکن ایک سوال ہے کہ وہ اپنی حیثیت تو کھو دیتے ہیں, اپنی شناخت کھو دیتے ہیں ڈفرنٹ فارم میں.
ابھی چلنے میں ہیں, اس کو چلنے میں. اچھا, اب یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی ابتدا یعنی یہ لطفہ کیا ہوتا ہے, یہ سنگل سیل ہوتا ہے, ایک سیل ہوتا ہے پہلے, جس کو آپ انتہائی طاقتور خوردبین کی مدد کے بغیر, مائکروسکوپ کی مدد کے بغیر دیکھ نہیں سکتے جہاں سے انسان کی خلقت کی ابتدا ہوتی ہے. یہ ایک سیل گرو کرنا شروع ہوتا ہے, بڑھنا شروع ہوتا ہے, ایک سے دو, دو سے چار, آٹھ, یعنی وہ جو آپ کی بائنری ملٹیپلیکیشن ہے اس لحاظ سے سیل کی تعداد بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ دو تین چار مہینوں کے بعد وہ جو ایک گولائی سی ہوتی ہے جس کو قرآن نے کیا کہا, مضغہ, اس میں باریک باریک لکیریں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آخر میں ایک شکل نظر آنے لگتی ہے بالکل اس طریقے سے کہ جیسے ایک انسان بالکل گول گٹھی بنا ہوا ہو. یعنی ایک انسان اگر اپنے آپ کو گول کر لے کہ اپنے پیر موڑ کر اپنے سر پہ لگا لے, گول ہو جائے, تو بالکل یہ شکل ہوتی ہے ابتدائی حقیقت میں انسان, اور پھر رفتہ رفتہ کر کے وہ اعضا علیحدہ ہونا شروع ہوتے ہیں اور انسان کی شکل میں مدار ہوتے ہیں. یہاں پر ایک بہت عجیب چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ خلقت کی ابتدا ہوئی تھی سنگل سیل سے, لیکن انسان کا دماغ بنا, نروس سسٹم بنا, دل بنا, زبان بنی, آنکھ بنی, کان بنے, ہر جگہ پر سیلز موجود ہیں لیکن ان تمام سیلز کی نوعیت الگ ہے. آپ کے جو تیز زبان پر جو سیلز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کسی چیز کے مزے کو محسوس کرتے ہیں, اور وہ سیلز جو آپ کے کان میں ہیں کہ جس سے آپ ایک آواز کو سنتے ہیں, دونوں سیلز الگ ہیں. اگر آپ ایک کھانا لے اور کام کرتے ہیں مزہ آئے گا, کھانا میں سر رکھ لیں کیوں مزہ نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ پروردگار نے زبان میں جو سیلز بنائے صرف ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ غذا کے مزے کو محسوس کر سکے, باقی سیل میں نہیں. آپ اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں دیکھ سکتے, پیر سے کیوں نہیں دیکھ سکتے, صرف آنکھ سے کیوں دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آنکھ میں جو یہ لینس اور ریٹینا اور سارا جو نظام ہے اس کے سیلز میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ روشنی کو دیکھ سکے اور یہ امیجنگ کر سکے. یہ سارے کے سارے جو علیحدہ علیحدہ اربوں کھربوں سیلز اتنی مختلف خصوصیات کے ساتھ, یہ سب کے سب ایک سنگل سرسد آ رہا ہوگا. انتہائی عجیب نہیں ہے, ابتدا ہوئی تھی سنگل سر سے اور اس کے بعد جو چیز بن کے تیار ہوئی ہے اس کی مانگیں گی. کیا نطفہ مخلوط سے یہ مراد ہے کہ ہم نے جس مخلوط نطفے سے کیا, اس سے مراد یہ ہے کہ اس ایک نطفے کے اندر ان ساری چیزوں کا نچوڑ موجود تھا. اس کے بعد میں آگے چل کر آنکھ اور کان اور ناک اور دماغ اور دل اور ہاتھ اور پیر کی نظر آ رہا ہے. دوسری چیز
ہے اگر یہ آپ اس کی اندر تعبیر کریں تو مکسچر والی بات تھوڑی سی ٹکرا تھی.
مکسچر سے کیا سمجھ رہے ہیں؟
مکسچر سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دو یا تین کمپوننٹس ہیں جو کہ مل رہے ہیں, لیکن ہر کمپوننٹ الگ الگ اپنی شناخت کر سکتا ہے یا اپنی کیریکٹرسٹکس رکھ سکتا ہے.
یعنی بات یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر اس کو اب یوں کہیں کہ جیسے ایک بیج ہے, تقریباً وہی مثال انسان کی ہے کہ اب اس کے اندر سے جو تنا اور پھول اور وہ چیز ہے جو نمودار ہو رہی ہے, وہ سارے کے سارے اجزاء جو اس بیج میں سے نمودار ہو رہے ہیں وہ اصلاً کہاں ہے؟ یعنی یہ بات صحیح کہ میں نہیں مکسچر والی مثال اس کو نہیں سارے کر رہے, لیکن یہ کہ وہ سارے کے سارے اجزاء کہاں تھے؟ اگر وہ بیج کے اندر کمپاؤنڈ بن جاتے تو اس شکل کو نمودار نہیں ہوتا. چلے میں اس کو بھی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. مخلوط کا مطلب یہ میرا خدا جو کہہ رہا ہے نا مخلوط نسخہ مخلوط, تو مخلوط کے اندر مکسچر والا کنسپٹ آتا ہے کہ چیزیں موجود ہیں جس کی صورت میں لیکن اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھتے ہیں. تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھل پھول سارے بیج کے اندر موجود ہیں کسی شکل میں, کہ جو شاید آج کی جینیٹک انجینئرنگ کہتی ہے ڈی این اے کوڈ, ہمیں نہیں پتا کہ واقعی میں ہے کیا ہے, کہ اس شکل میں موجود ہیں لیکن ہر جس اپنی اپنی علیحدہ شناخت کے ساتھ ضرور کرتا ہے.
اگر دیکھا جائے تو مطلب ہم لوگ جیسے کوئی چیز سلو کرتے ہیں جو بناتے ہیں تو وہ ہم لوگ اجزاء لے کے اور پھر ان کو کمبائن کرتے ہیں, خدا کی جو بھی سب چاہتے ہیں وہ ایک چیز سے ڈیوائڈ ہوتی ہے.
تبھی ان شاء اللہ مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں اس کا نتیجہ نکالنا صحیح نا, پھر اس کے بعد آپ اگر پرشن کی رہ جائے تو ضرور سوال کریں. یہ بات سمجھ میں آئی. اور سب سے عجیب بات, سب سے عجیب بات کہ ہر شے ہر عضو انسانی اپنے ڈاکٹر ریشو کے ساتھ گرو کرتا ہے. یعنی کسی انسان کے اندر کچھ ایکسپشنز کے جو کسی پیدائش کی خرابی کی وجہ سے اس کو ہٹا دیں, اس سے ہٹا کے آپ چاہے کوئی مثال ایسی نہیں دے سکتے کہ آم جو ہے اس نے آدھے چہرے کو گھیر لیا, جب منہ اتنا بڑا ہو گیا ہو کہ بالکل جبڑے تک پہنچ گیا ہو, کبھی ایسا نہیں ہوتا. جنہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ گروتھ وتھ پریسائز کنٹرول, آم کا درخت جتنی اس کی ہائٹ ہے اتنی ہی ہٹ کر جاتا ہے, جتنا اس کا پھیلاؤ ہے پتا نہیں ہوتا ہے تھوڑی سی کمی پیشی کے ساتھ. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آم کا درخت اتنا سا رہیں گے کوئی اتنا بڑا ہوگا. یہ ہے اور یہ چیزیں کہاں سے گرو کر رہی ہیں؟ سنگل سر. تو کیا اس کی طرف اشارہ ہے نطفہ امشاج کہ یہ جس نطفے سے میں نے تمہاری فطرت کی ہے, دیکھو سب کچھ اسی میں مخلوق ہے, سب کچھ اسی میں پایا جاتا ہے, جس کو ہمیں تناسب کے ساتھ بڑھا کر پروان چڑھا کر مکمل احساس بنا دیتا ہے. دوسری چیز دیکھیں, انسان جب پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے ظواہر, اس کے بالوں کا رنگ, اس کی آنکھوں کا رنگ, اس کی ناک کی بناوٹ, اس کی پیشانی کی بناوٹ, اس کے ہاتھ پیر, قد و قامت, جسامت, یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں لیکن اپنی وراثت پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اپنے ورثے پر منحصر ہوتی ہیں. میرے والدین اور میری پچھلی نسلیں جیسی تھی میرے ظاہری جسم بھی ویسے بنتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی ایک شخص اگر افریقہ میں ہے تو آپ بالکل سوچئے کہ جو نطفہ افریقہ میں ہے کیا وہ نطفہ یورپ والے نطفے سے الگ ہے؟ لیکن الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نطفہ صرف وہ اوڑ نہیں رکھتا کہ اس میں اجزاء ایسے کیسے بنیں گے جس میں انسان ہی گئے، بلکہ یہ نطفہ اس بات سے بھی اویئر ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، کس نسل میں چل رہا ہوں. اور صرف ظاہری شباہتوں تک نہیں محدود ہوتا، کوالٹیز بھی، مزاج بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں. کیا نطفہ مخلوط سے مراد ہے کہ نسلوں کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے؟ دو امکانات. تیسرا امکان یہ کہ انسان، انہیں وہ چیز جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آگے چل کے ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے، کہ ہم نے کہا کہ ایک انسان کے اندرونی اعضا یعنی قلم اور دماغ اور ساری چیزیں، زبان، اور اس کی گروتھ ہے رکھیں گے کہ تمام سیلس علیحدہ ہیں لیکن ایک سیل سے پیدا ہوا ہے. انسان کی ظاہری شباہت اور خلوقات یہ بھی اسی نطفے سے بن رہی ہے، لیکن اس انتظام کے ساتھ کہ اس کے ماں باپ کیسے تھے، اس کے آباء اجداد کیسے تھے. تیسری چیز جو بہت حیرت انگیز ہے اور وہی جیسے ہم کہہ رہے ہیں، اب آپ اس آیت کو یاد کیجیے جس پر ہم نے پچھلی دفعہ خاصا بات کیا ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر. اس آیت سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ انسان میں باہر سے کوئی چیز ایڈ نہیں ہو رہی، بلکہ جب انسان کا وجود مادیت کے ساتھ غیر مادی جہت کو حاصل کر رہا ہے تو یہ تبدیلی خود اسی چیز میں آ رہی ہے کہ جس کی ابتدا رکھ سکے. ورنہ تما انشا نہ ہو کا لفظ نہیں آتا. انشا نہ ہو یعنی ہم نے اس کو پروان چڑھایا ہے. اس کو پروان چڑھایا جو اب ہڈی اور گوشت بن چکا ہے. یاد ہوا ہے سورہ مومنوں کی، اگر نہیں تو ایک نظر کرنے آپ کے پاس ہوگی. کہ ہم نے انسان کی شرکت کی ابتدا نقطے سے کی، پھر نقطے کو کیا بنایا؟ اضافا، اس کو مضبوط بنایا، مضبوط کے اندر ہڈیاں پیدا کی اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، یہاں تک پہنچا دیا اس کو. تو اب وجود انسانی کے شکل میں گوشت اور پوست، ہڈی کے ایک پیکر کی شکل میں، گوشت اور ہڈی کے ایک پیکر کی شکل میں. تم نہ انشا نہ ہو، اسے انشا عطا کیا، اسی چیز کو انشا عطا کیا. اور نشارہ کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا کہ نشارہ کا مطلب ہے پروان چڑھانا، یہاں تک کہ وہ اپنے کمال تک پہنچے. کس شکل میں اس کو انشا دیا، کیسے گرو کرایا؟ خلقاً آخر، ایک دوسری خلقت میں اس کو پروان چڑھایا کہ دوسری خلقت تک پہنچا دیا. وہ دوسری خلقت کیا ہے؟ کہ اس پیکر مادی کو ایک جہت روحانی ادا کر دی. اس کو اس طریقے سے پروان چڑھایا کہ اس پیکر مادی میں جہت روحانی